تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے عزیزو, رات سے طبیعت بہت بوجھل خراب ہے. ایک تو گلا درد کر رہا ہے, پھر جسم جس پر بوجھ زیادہ لاد دیا جائے گا تو وہ پھر کیا کرے گا, کہاں تک کوئی اٹھا سکتا. تو اب اتنے دوست احباب مجبور کرتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, ایک جان ہے. پھر رات کو بھی نہیں سونے دیتے, دن صبح بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے. تو بس وہ تن ہم داغ داغ شدھ ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے. تو بڑی میں ابھی بھی یہاں بھی آنے کی کوئی ہمت نہیں تھی میری. میں نے آج نیت کی تھی 3-4 مدرسوں میں جانا ہے, تھوڑی تھوڑی بات ہر جگہ کروں گا, لیکن وہ رات بس آپ 15 منٹ کے لیے آ جائیں, برکت کے لیے آ جائیں. جب 15-20 منٹ میں ختم کرتا ہوں پھر غصے ہوتے ہیں, اتنی تھوڑی کیوں کی, وہاں تو اتنا لمبا کیا, یہاں اتنا تھوڑا کیا. تو نہ ادھر سے جینے دیتے ہیں نہ ادھر سے جینے دیتے ہیں. تو میں تو ابھی یہ جو بچہ نظمیں پڑھ رہا تھا تو مجھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا. وہ چونکہ خراسانی تھے نا, عرب نہیں تھے, لیکن اپنے وقت میں وہ حجت تھے. حجت ایسی حجت تھے کہ عبداللہ, ہارون رشید کا ان کا زمانہ ہے, کہ ہارون رشید کے سامنے ایک لایا گیا زندیق, جس نے احادیث میں بہت سی اپنی طرف سے گھڑ کے ایسے ملا دی تھی. تو اس نے اس کے قتل کا حکم دیا. تو وہ کہنے لگا, مجھے قتل کر دو گے تو ان حدیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے ملا دی ہیں. کہا, جب تک ابن مبارک زندہ ہے تیرے جیسے جتنے بھی آئیں گے ان سب کا صفایا ہو جائے گا. جب تک ابن مبارک اور سفیان ثوری, دو کا نام لیا, جب تک سفیان ثوری اور ابن مبارک زندہ ہیں ہمیں تمہارے جیسے زندیقوں کی کوئی پرواہ نہیں, جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ایک ایک چیز کو نکال کے باہر کر دیں گے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عربی زبان کو سیکھنے پر 40,000 دینار خرچ کیے. عربی اپنی زبان, جیسے ہماری اپنی زبان ہے, کوئی اب پنجابی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی بلوچ ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی سرائیکی ہے, تو وہ خراسانی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عربیت کو سیکھنے پر 40,000 دینار, ایک دینار 4.5 معاشے سونے کا ہوتا تھا. تو یہ 1,80,000 معاشے ہو گئے, اور 15,000 تولے ہو گئے, اور 10,000 روپیہ تولے کی قیمت ہے. 15 کروڑ روپیہ عربی زبان کے سیکھنے پر لگایا. آج کے لحاظ سے 15 کروڑ عربی زبان کے سیکھنے پر لگایا. آپ بچے عربی پڑھتے ہو, نظم اردو کی یاد کرتے ہو, یہ کیسی بے ذوقی کی بات ہے. متنبی اگرچہ ہمارے نصاب کی کتاب ہے عربی مناسبت کے لیے, لیکن ہے تو واحیات. میں نے ساری یاد کی, اپنے ذوق سے, حالانکہ ہمیں تو اس وقت اتنی ترغیب بھی نہیں ملتی تھی, لیکن میں اپنے ذوق کی وجہ سے. یا لا امی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ و شقائہ, عدل العواز لحول قلب الطائه وهو الاحبه منه في سودائه. چند اس کے ٹوٹے پھوٹے کھنڈر اب بھی ذہن میں ہیں، حالانکہ پڑے ہوئے 30 سال ہو گئے اس کو. تو کیا ہے، القلب اعلم یا عذول بدائه و احق منك بجفنه و بمائه فومن احب لاعصینك فی الہوا قسم به و بحسنه و بہائه وقی الامیر حب العیون فانه ما لا یزول بباسه و سخائه. یہ اس کا جو پہلا، یستأثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤاده و عزائه، یہ اس کا پہلا قصیدہ ہے. تو آپ لوگوں کو عربی ذوق ہونا چاہیے، یہ کام تو اور بچھرے ناد خاں کر رہے ہیں، تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عربی قصائد، عربی قصائد یاد کرو، عربی لہجہ سیکھو. انہوں نے تو 15 کروڑ کیے، چلو تم 1500 ہی خرچ کر دو. اور کیا فرمایا، حدیث کو سیکھنے کے لیے 60,000 دینار خرچ کیے، جو 27 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کے لحاظ سے. پھر ارشاد فرمایا، کاش وہ 60,000 بھی میں عربی پہ خرچ کر دیتا، عربی سیکھنے پہ خرچ کر دیتا. کسی نے پوچھا وہ کس لیے، کہا سارے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ تو اس کی لغت ہے، اس کی زبان ہے. اس کی ذرا سی غلطی آدمی کو الحاد تک لے جاتی ہے. جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، احد عشر کوکباً سے جو 11ویں ثابت ہو جائے ہیں، یہ کیسے ثابت ہو گئے؟ کم فہمی. ویسے تو ایک لطیفہ یاد آیا، وہ ایک دن رنجیت سنگھ نے اپنے وزیر سے کہا، رنجیت سنگھ بڑا قابل حکمران تھا، اس کا ایک وزیر تھا مسلمان، انہوں نے کہا یار تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں سارے علوم ہیں، اگلے پچھلوں سب کا ذکر ہے. کہاں؟ کہنے لگا میرا ذکر کہاں ہے. تو اس نے کہا تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ انہوں نے کہا پھر تمہاری بات غلط ہے. تو جب آیا نا شام کو اپنی مجلس میں، تو اس نے تذکرہ کیا کہ آج رنجیت سنگھ نے یہ بات کی تھی. تو ان کی محفل میں علماء بھی بیٹھے تھے، دوسرے بھی بیٹھے تھے، سب نے کہا تو ایسی فضول بات ہے. تو رنجیت سنگھ کا مراسی تھا، اور اس کا وزیر کے جو ہوتے ہیں درباری ہنسنے ہنسانے والے مسخرے، اس نے کہا کہ حضور اس کا جواب میں دوں گا، آپ مجھے کل لے چلیں دربار میں. رنجیت سنگھ نے 40 سال حکومت کی، یہ گجراں والے کا ڈاکو تھا، ان پڑھ، چٹ ان پڑھ، لیکن اللہ نے ایسا اس کو مدبر بنایا، 40 برس حکومت کی، اور اس کی فوج پوری دنیا میں مانی ہوئی فوج تھی. ایک جنگ میں اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی، کانا تھا وہ. تو جب وہ اگلے دن دربار میں آیا تو اس نے کہا حضور وہ آپ نے کل جو کہا تھا تو اس کا جواب یہ میرا میراثی دینے کے لیے آیا ہے. کہا یہ میراثی کیا دے گا؟ علماء نے کہا وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے میراثی بتا دیتے ہیں. اس نے کہا ہاں بھائی میرا نام کہاں ہے؟ کہا جی ایک دفعہ بتاؤں 10 دفعہ بتاؤں؟ کہا نہیں ایک ہی دفعہ بتا دو. کہا ہمارا اللہ قرآن میں سینکڑوں دفعہ کہتا ہے کان من الکافرین، ایک کانا ہوگا جو کافروں میں سے ہوگا، کان من الکافرین ہے، ایک کانا ہوگا جو کافروں میں سے ہوگا، تو ہی تو ہے اور کون ہے. قرآن بہت حسین کلام ہے، اور اس کا حسن ایمان بالغیب میں سے نہیں، ایمان بالمشاہدہ میں سے ہے. ایک تو نہیں یومنون بالغیب، قرآن اپنے علوم کے ساتھ، اپنے حسن، اپنے جمال، اپنی لطافت کے ساتھ، یہ ایمان بالغیب میں سے نہیں ہے، یہ ایمان بالمشاہدہ میں سے ہے. اور جو چیز مشاہد ہے اس کی تہ تک پہنچنا اہل علم کے ذمے عوام پر اس کے ذمے ہے ایمان لانا، علماء کے ذمے ہے اس کی تہ تک جانا. ایک آیت سنی ایک بدو نے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو اور اعراض کرو، درگزر کرو مشرکین سے. تو اونٹ پر تھا وہ، دھڑم سے گرا، سجدے میں جا گرا. تو ابو عبید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. تو اس میں کیا چیز ہے جس نے بدو کو لرزا دیا، کپ کپا دیا؟ سب سے پہلے قرآن نے صدع کا لفظ اس جگہ استعمال کیا جہاں کوئی کر نہیں سکتا. آپ کو پتا صداع سردرد کو کہتے ہیں، اتنا تو پتا ہے نا، صداع سردرد. کیوں؟ کہ سر کا جو درد ہے نا، اس میں یوں لگتا ہے جیسے سر پھٹ رہا ہو، پھٹ رہا ہو، کٹ رہا ہو. تو عربی زبان میں صداع کا مطلب ہے شیشے کو توڑنا. توڑنا کیسا رہا ہوں، کیسا رہا، قطع، کاٹنا. لیکن اگر کوئی شیشے کا گلاس توڑے گا تو اس کے لیے کسرا کا لفظ فصاحت کے لحاظ سے صحیح نہیں، وہاں صدعا کا لفظ آئے گا، صدعا. کہ صدعا اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ جڑ نہ سکے. تو دنیا میں شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں، ایک دفعہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا. ساری دھاتیں توڑو جڑ جاتی، کوئی ایلفی لگاؤ، کوئی ویسے جوڑ بٹھاؤ. شیشہ ایک ایسی دھات ہے، اگر یہ ٹوٹے نہیں جڑتا. اس کو عربی میں کہتے ہیں صدع، جس کو اللہ کے نبی نے ایک اور طرح کہا، یا انجشا قواریر، قواریر. اس میں بھی ایک مطلب یہ چھپا ہوا ہے کہ عورت بہت نازک دل کی ہے، شیشے کے دل کی طرح. جہاں یہ کہا کہ آہستہ چلو، وہاں یہ اشارہ ہے کہ عورت سے ہمیشہ حسن سلوک رکھو، کہ اس کا دل ٹوٹ گیا تو پھر کبھی نہ جڑ سکے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے، بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. وانا خیر لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ ایک خیر الگ مضمون ہے. تو اللہ تعالی نے کہا، فاصدع بما تؤمر، جو تجھے حق کا پیغام دیا ہے اس کے ذریعے سے باطل کو ایسے توڑو کہ پھر یہ کبھی آپس میں جڑ نہ سکے، جیسے شیشہ کبھی آپس میں جڑ نہیں سکتا. یہ وہ حسن تھا جس نے دھڑل بدو کو نیچے گرایا. سبا معلقہ پڑھائی جاتی تھی کبھی، اس سے بہتر کلام کوئی نہ کہہ سکا، تو وہ ساتوں کے ساتوں لٹکا دیے گئے کہ جب اس سے بہتر کوئی کلام کہے گا تو اتار دیا جائے گا. ممکن ہے بہت سے بچوں کو نہ پتا ہو، تو عرب میں میلوں میں شاعری ہوتی تھی، جس شاعر کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا اسے بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. پھر اس سے اچھا کوئی کلام کہتا پھر وہ لٹکا دیا جاتا، وہ اتار دیا جاتا. ایک دور ایسا آیا کہ سات شعرا کا کلام کئی سال لٹکا رہا کہ اس سے بہتر کوئی کہہ نہ سکا. کہ اسی دوران میں قرآن اترنا شروع ہو گیا. جب قرآن اترا تو قصیدے اترتے گئے، اترتے گئے، اترتے گئے، اترتے گئے. ایک رہ گیا، امرؤ الکیف، ملک الشعراء. وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. تو لوگوں نے کہا تو بھی تو اتار دے، دیکھتے نہیں کیسا کلام آ رہا ہے. اس نے کہا ابھی میرے بھائی جیسا کلام کوئی نہیں. وہ ایسی عناد سمجھ تو سب کو آگئی تھی. وہ قصیدہ تمام قصائد سے قدر نمایاں حیثیت رکھتا ہے, اس لیے کتاب چھاپنے والوں نے بھی سر فہرست اسی کو لکھا, اور ترتیب میں بھی پہلے وہ تھا 1 2 3 4 5 6 7. قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسخط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضع فالمقرات لم يعطر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غذاة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ اس کی ابتدائی تمہید جس کو کہتے تھے تشبیب. پھر آگے وہ عنیزہ کا قصہ سناتا ہے. پھر کوئی پانی بھی ہے؟ پہلے شعر کی فصاحت بتاتا ہوں. قفا نبکی من ذکر حبیب و منزل, چار لفظ ہیں. قفا نبکی من ذکر حبیب و منزل. پہلے ایک اس کے ساتھ ایک اور کہانی ہے, وہ بھی سنا. عمر اور قیس 10 سال, یہ جو پہلا جملہ ہے یہ اس نے 10 سال کی عمر میں کہا, اس کے اوپر پھر آگے قصیدہ کہا. اس کے باپ نے اپنے نوکروں کو بلایا, 2 نوکروں کو, اور ان سے کہا کہ یہ 10 سال کا ہو گیا ہے اس نے کوئی شعر نہیں کہا, مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا نطفہ نہیں ہے. اگر یہ میرا حلال کا بیٹا ہوتا تو اب تک شعر کہہ چکا ہوتا, اس کو جا کے ذبح کر دو. وہ اس کو لے گئے ایسے پہاڑ کے پیچھے, چند پہاڑیوں کے پیچھے, تو انہوں نے تلوار اٹھائی تو ان کا کیا بات ہے؟ کہ تیرے ابا کا حکم ہے, تیرے بارے میں وہ شک کرتا ہے, کیوں کہ تو نے شعر نہیں کہا. تو اس نے کہا کیفا, 2 دن کیفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی بسخط اللوا بین الدخول فحملی. تو وہ واپس آ کر کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے, اس نے ایک مصرع میں, پورے شعر میں نہیں, ایک مصرع میں وقف واستوقف, ٹھہرا اور ٹھہرایا, قفا بکا واستبکا, رویا اور رولایا, نبکے اور ذکر الحبیب والمنزل فی بیت واحد, اور محبوب اور محبوب کے گھر کا تذکرہ ایک مصرع میں کر دیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی فصاحت ہے؟ پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ قصیدہ جو تھا نا, ایک اور واقعہ آپ کو سنو. امام اسماعیل طواف کر رہے تھے تو ایک لڑکی طواف کر رہی تھی, تو وہ لڑکی شعر پڑھ رہی تھی کچھ اللہ کی محبت کے, تو اشعار بڑے زبردست تھے. تو اسماعیل کہنے لگے بیٹی کیا کہنے تیری فصاحت کی؟ کون ہو؟ کہا اسماعیل. کہا واہ, تو یہ تو لغت کے امام تھے اور قرآن کی بڑی خدمات ہیں اسماعیل کی. یہ ایک ایک لفظ کی تحقیق میں عرب کے بدوؤں کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے نہیں تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے, ان کے پاس مصباح اللغات نہیں ہوتی کہ دیکھ کے مطلب. اب تو میں تو یہ روتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو لغت دیکھنی بھی نہیں آتی, کہ اس لفظ کو نکالیں کیسے لغت میں سے. وہ کیا کرتے تھے, عرب کے بدوؤں کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیتے. جب وہ اس لفظ کو اپنے استعمال میں فطرتاً لاتے تھے تب اس کے مفہوم کو لے کر واپس آیا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگی, واہ تم تو اتنے بڑے عالم ہو, یہ کیا فصاحت ہے, قرآن کے بعد کوئی فصاحت رہ گئی کسی کی, دیکھتے نہیں ہو اللہ نے ایک آیت میں دو امر دو نہی دو بشارتوں کو جمع کر کے دکھا دیا. جمع بین امرین و نہیین و بشرین فی آیت واحدہ و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, پہلا امر آ گیا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ, دوسرا امر آ گیا. وَلَا تَحْزَنِي, پہلی نہیں. وَلَا تَخَافِي, پہلی نہیں. وَلَا تَحْزَنِي, دوسری نہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, پہلی بشارت. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, دوسری بشارت. اسماعیل کہنے لگے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ بچی کیا کہہ کے چلی گئی. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, دودھ پلا. فاذا خفت علیہ فالقیہ, سمندر میں دریا میں ڈال. لا تخافی, نہ ڈر. ولا تحزنی, نہ غم کر. دو امر دو نہیں. انا رادوہ الیک, واپس لاؤں گا, پہلی بشارت. وجاعلوہ من المرسلین, نبی بناؤں گا, دوسری بشارت. تو ایک آیت اتری قرآن کی, سورہ ہود کی. یہ آیت سارے قرآن میں سب سے فصیح آیت شمار کی جاتی. قرآن سارے فصیح ہے لیکن یہ آیت قرآن کی افصح الآیا ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس آیت کو سن کر اس اور اس امرؤ القیس کی بہن نے کہا بس ختم ختم. آپ لوگ اب جو دورے والے ہیں ان کو تو پتا چلتا نا کہ اس میں کیا حسن ہے, کہ آپ بھی وہ دیہاتی کی طرح ولد دالین امین بدو کی طرح. وہ امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ پر اٹک گئے. پھر دوہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. پھر تیسری دفعہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ, تو پیچھے ایک بدو دیہاتی کھڑا تھا, ان کا علم یذہب نوحا فارسل غیرہ, اور نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دے کیا. ایک پیچھے سے کہا نو نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دیں. مطلب یہ لطیفہ نہیں, صحیح واقعہ. ابن جوزی نے اس کو نقل کیا. تو ہمارا بھی وہی حال ہے. ایسے ایک امام صاحب سے وہ اس پر اٹھ گئے. فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی, جب تک میرا باپ اجازت نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا, یا اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا. اس آیت پر انہیں تین چار دفعہ جو اس کو دہرایا تو پھر ایک بدو کہنے لگا تیرے باپ نے اجازت نہ دی تو ہم ساری رات تیرے پیچھے کھڑے رہیں گے. تو یہ اس آیت میں کیا خوبصورتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی سن. عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے. پہلے وہ مجوسی تھا, پھر مسلمان ہو گیا, پھر اسے شہید کیا گیا بنو عباس نے, چونکہ وہ بنو امیہ کا بڑا زبردست حامی تھا. اس کی ایک کتاب آج بھی بطور نشانی موجود ہے, اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ. کلیلہ و دمنہ, اس میں اس نے بنو عباس پر بڑی چوٹ ماری ہے. خرگوش کی کہانی بنا کر, شیر کی کہانی بنا کر, ہرن کی کہانی بنا کر اصل چوٹ ماری ہے ان پر. وہ ابو جعفر بھی بڑا فصیح عالم تھا, اسے پتہ چل گیا تو اس نے اس کو قتل کروا دیا. جب یہ غیر مسلم تھا تو یہ بہت بڑا عجیب فصیح شروع سے, تو اس کو لوگوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر. اس نے کہا مجھے ایک سال کا راشن دو, کتابیں دو, میں کرتا ہوں. ایک سال گھر میں بیٹھا رہا، ایک سال باہر نہیں نکلا، اور اپنی پوری طاقت لگا کے ایک کلام تیار کیا۔ اس کے بعد وہ نکلا کسی کام، گھر سے باہر گلی میں سے گزرا، ایک گھر کی کھڑکی کھلی تھی اور ایک چھوٹی بچی کھڑکی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی۔ وہ گزرا، اس نے یہ آیت پڑھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي۔ وہ وہیں سے واپس گیا اور ایک سال کی جہد کا کلام پھاڑ کے پھینک کر کہنے لگا، میرے کلام کو تو ایک آیت کھا گئی، میں قرآن کا کیا مقابلہ کروں۔ اس میں 19 لفظ ہیں، 19، اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں۔ 19 میں 21 اقسام بلاغت کو داخل کرنا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اپنے آپ کو پرانے قصے سنائے، پچھلی صدی کا قصہ سنو۔ ایک بہت بڑا مستشرق، وہ یہودی عیسائی لوگ جنہوں نے عربی پڑھی پھر قرآن کی تفسیر پڑھی، ان کو کہتے ہیں مستشرقی۔ اس کا نام تھا فنکل۔ تو مصر میں ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا کامل، ادیب کامل۔ ان دونوں کی دوستی بھی تھی۔ ایک کانفرنس میں یہ اکٹھے ہوئے تو فنکل ان سے کہنے لگا، استاد کامل، تیرے جیسا عربی دان بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، تیرے جیسا عربی دان قرآن کو آسمانی کتاب سمجھتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، تم بھی عربی دان ہو اور میں ہوں ہی عرب ہوں اور عربی دانی بھی ہے، میں تمہیں قرآن کا ایک مفہوم دیتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو، 10 میں لکھتا ہوں، پھر میں تمہیں قرآن بتاؤں گا وہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد تم خود فیصلہ کرنا کہ یہ کسی کا لکھا ہوا ہے یا آسمان والے کا اتارا ہوا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک۔ تو انہوں نے فرمایا، قرآن کہتا ہے جہنم بہت بڑی ہے، چھوٹا سا مفہوم ہے، جہنم بہت بڑی ہے، تم اسے لکھو۔ تو اس نے 10 جملے لکھے، جہنم بہت بڑی ہے۔ انہوں نے بھی 10 لکھے، جہنم بہت بڑی ہے۔ دونوں کاغذ سامنے رکھ دیے۔ کہنے لگے اب تم سوچو کہ کیا اس سے بہتر تم کہہ سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، کہنا میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب تم سنو، قرآن یوں کہتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ تو کاش آپ کو اس کی اس حسن کا پتہ ہوتا۔ یہ میرا درد ہے جو میں طلبہ سے کہتا رہتا ہوں پر میری سنتا ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا کیا ہوا، ایسے آنکھیں دیکھو، کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ کہاں، یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ کہ پھر یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ جب آپ نے ولید بن مغیرہ کے سامنے، ولید وہی ہے نا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، کس قدر خوبصورت انداز میں قرآن ایک آدمی کے غصے کو، چڑچڑاہٹ کو اور بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ولید میرے سامنے کھڑا ہو۔ کہ ایک آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے، ہو نہیں پا رہا، تو کبھی سوچتا ہے، کبھی غصے میں آتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے۔ جو اس پوری یہ قرآن کی طاقت ہے کہ ہر چیز کو اس طرح سامنے لاتا ہے کہ جیسے پورا قصہ آنکھوں کے آگے آ گیا۔ اتنا قرآن سیکھنا طلبہ پر فرض عین ہے۔ وہ اصطلاحی فرض ہے نا، کہ مجھے فتوی نہ دے دو میں، اور اگر اصطلاحی فرض عین بھی کہوں تو گنجائش ہوگی، ورنہ 8 سال 9 سال لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم سارے معرف القرآن سے اپنا کام چلا لیں گے، مفتی صاحب شفیع صاحب نے لکھی تھی عوام کے لیے، اب یہ سارے اسی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بھائی اس سے بھی کرو، لیکن اصل ماخذ سے بھی کرو۔ تو ولید بن مغیرہ نے جب کلام سنا، یوم تر، آپ نے کیا پڑھ کے سنایا تھا اس کو، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به الى ربه سبیلا. جب یہ آیات پڑھیں تو مجھے دیکھنا, تو ولید نے کہا, یہ حالت ہوئی ولید کی, فرجع قہقرا, اتنا ہی ہیبت طاری ہوئی کہ پیٹ نہیں پھیر سکا, الٹے پاؤں واپس نکلا باہر. ایک کافر پر اتنی ہیبت طاری ہوئی, اور ایک 8 سالہ پڑے ہوئے بچے کو پتہ بھی نہیں ترجمہ کیا ہے. پھر لوگوں نے کہا سبا تھا سبو تھا, ارے تو بے دین ہوتا جا, تیرے اوپر اس کی روٹی اثر کر گئی. خدا کے من تو جانتا نہیں ہوں, میں سب سے بڑا شاعر ہوں, سخندان ہوں, سخن گو ہوں, عربی بھی جانتا ہوں, شعر بھی جانتا ہوں, سحر بھی جانتا ہوں, کہانت بھی جانتا ہوں, ان میں سے ایک چیز نہیں وہ جو کہہ رہا ہے. کہ پھر تو ہم مارے گا, کچھ کہہ. وہ جو سوچنے لگا, اس سوچ کو جو قرآن نے بیان کیا, فکر وقدر, تم میرے چہرے کے طور پر. پھر اٹھ کے میں چلوں کیسے, تم سارے آگے بیٹھے ہو, تو میں ساری اس کی تصویر بنا کے دکھا تھا. ثم نظر ثم عبس وبصر, چڑتا نہیں آپ, یہ سارا قرآن تمہیں تصویر دے کے دکھا رہا ہے. آخر جب کچھ نہیں بنا, ان ھذا الا سحر یعفر, تو یہ تم کیا نظمیں یاد کرنا شروع کر دیتے ہو, پھر گانوں کی طرز پہ گانا شروع کر دیتے ہو. بھائی تم عربی یاد کرو. اللہ کے بھائی میرے پاس 4 اتنے بڑے بڑے قصائد سارے حضور کی تعریف میں 4 جلدیں ہیں. اتنا ذخیرہ عربی میں پڑا ہوا ہے, اتنا پڑا ہوا ہے. اردو بیچاری تو ویسے غلام ہے عربی کے سامنے. عربی ذوق پیدا کرو اگر علوم القرآن کو سیکھنا ہے. دیکھو ہم جب کالج میں تھے ہمیں شوق تھا ہم عربی بولیں, انگریزی بولیں, انگریزی لکھیں. ایک ذوق ہمیں ہمارے ماحول نے دیا, ہمارے استادوں نے دیا, ہمیں انگریزی کی ترغیب دیتے, انگریزی بلواتے, انگریزی لکھواتے. اللہ کے فضل سے میں اتنی تیز لکھنا کی میری مشق ہو گئی تھی کہ ہمارا پروفیسر جب لیکچر دیتا تھا تو وہ تو بول رہا ہے نا, کہ میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں لکھ لوں پھر اگلی بات بولوں. وہ جس تیزی سے کوئی بولتا تھا میں ایک لفظ نہیں چھوٹنے دیتا تھا, اتنی تیز میری تحریر ہو گئی تھی. پھر بولنا بھی ویسے شوق تھا بھی انگریزی بولنے, انگریز کی عظمت تھی, انگریزی بولنے کے شوق پورے کیے, لکھنے کے بھی بولنے کے بھی. انگریزی نظمیں بھی یاد کی, تو تم پڑھتے عربی ہو گاتے اردو ہو, کیسے بے ذوق ہو بھائی. تو اتنی سے تمہیں عادت ہو کہ کچھ چسکا تو لگ جائے. ایک پٹھان نے نا خرگوش کو بھی نسواری بنا دیا, وہ گم ہو گیا, تو غلوغنا خان صاحب بڑا افسوس آپ کا پٹھان گم ہو گیا, آپ کا خرگوش گم ہو گیا, کہ جب نسوار کا نشہ ٹوٹے گا ادھر ہی آئے گا اور کہیں نہیں جا سکتا. اتنا تو عربی کا نشہ پیدا کرو جتنا نسواری کو نسوار کا نشہ ہوتا ہے. تو میں نے پتہ نہیں باتیں تو کچھ اور کرنی تھی, یہ اس کی نظم سن کر میرا سارا میٹر گھوم گیا کہیں اور اور. ابھی کہہ رہا تھا تم بھی ساتھ ساتھ پڑھو, شاباش بھائی. تم عربی قصائد یاد کرو, کیا حسن ہے الفاظ میں, کیا طاقت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. ان کا نام ہے ابو اسحاق البیری, یہ آٹھویں صدی کے عالم ہیں. 150 اشعار کا یہ قصیدہ ہے جو صرف نصیحت ہی ہے. یہ اندلس اسپین کے عالم ہیں, اشبیلیا. ابا بکر دعوتک لو اجبت الى ما فیہ حظک لو اقلت الى علم تکون به اماما مطاعا ان امرت و ان نہیتا ویجلو ما بعینک من غشاہا ویہدیک الطریق اذا بدلتا ویقصو منہ فی نادیک تاجا. هو العزب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من عرضت كنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. و کیا ہے, کتنے عرصے کے بعد زبان بیان بھولتا جا رہا ہے. وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت یزید بکثرت الانفاق منہ وینقص ان به کفا شددتا فلو قد ذقت من حلواہ تعما لآثرت التعلم واجتہدتا ولا الہاک عنہ انیک روض ولا خدر بزینتها فتنتا ولم یشغلک عنہ ہوا مطاع ولا دنیا بزینتها کلفتا. یہ 150 اشعار کا قصیدہ ہے. تو آج اچانک ہی ایسے, میں تو آپ کو پتا میرا تو حال ہی مندہ ہو گیا, نہ کوئی پڑھنے دیتا ہے, نہ کوئی کھانے دیتا ہے, نہ کوئی سونے دیتا. اور جب میری ساری نیندیں جا کے گھر میں پوری ہو تو پھر اوپر سے بیوی لڑتی, یہاں سونے آیا. تو باہر لوگ نہیں سونے دیتے, گھر میں بیوی نہیں سونے. تو میرے عزیزو وہ کہہ رہے ہیں ابو بکرین, ابا بکرین دعوتک لو اجبت الى ما فیہ حظک لو اقلت. ابو بکر میری ایک بات مان لے تو یہ چیز کی دعوت دیتا ہوں, ذرا سمجھ کے سننا میری بات. الى علم تکون به اماما, یہ علم سیکھ لے امام وقت بنے گا. مطاعا ان امرت و ان نہیتا, ایسا امام نہیں جو امام مسجد ادا جس بیچارے کو ایک دو ٹکے کا آدمی بھی آ کر ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ امام بنے گا کہ تیرے امر پر لوگ اٹھیں گے, تیری نہی پر لوگ بیٹھیں گے, اور تو جس محفل میں ہوگا عزت پائے گا. وتحمل منه فی نادی کا تاجا, ہر مجلس کا تو تاج بن کے رہے گا. ویہدی قد طریق اذا ضللت, اور یہ تجھے ہر گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر ڈالے گا. وتحمل منه فی نادی کا تاجا ویکسو کل جمال ادا آئی تھا, اور جب تو ننگا ہوگا تو یہ تجھے خوبصورت لباس پہنائے گا, تیری عزتوں کو بڑھائے گا, تیرے مقام کو بڑھائے گا. اور یہ وہ خزانہ ہے, یہ وہ خزانہ ہے جس کو خرچ کرے گا تو بڑھتا چلا جائے گا, بند کرے گا تو گھٹتا چلا جائے گا. اور یہ وہ خزانہ, یہ وہ رزق ہے جس کا ایک دفعہ تو نے ذائقہ چکھ لیا تو نہ تمہیں کوئی شکل متاثر کرے گی, نہ عورت متاثر کرے گی, نہ لذیذ کھانے متاثر کریں گے, اور نہ تمہیں دنیا کا حسن و جمال متاثر کرے گا, بلکہ تو اسی میں گم ہو جائے گا, اسی میں گم ہو جائے گا. تو بہرحال میرے عزیزو, میں تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا اپنے آپ کو گھسیٹ کساٹ کے, وہ باتیں بہت سی کرنی تھی, ایک ہی لمبی ہو گئی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اعتدال میں رکھا ہوا ہے, ہم امت وسط ہیں. اللہ نے ہمیں ایسے اکابر سے جوڑ دیا جو وسط تھے, وسط ہمیشہ, وسط ہمیشہ طرفین, افراط و تفریط ہر دور میں رہے گا. اللہ تعالیٰ وسط میں جن کو کھڑا کر دے گا وہ بڑے کامیاب ہیں, بڑے نصیب والے ہیں, اور بڑے ہی وہ بھاگ والے ہیں جن کو اوساط کے ساتھ تعلق نصیب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو اوساط بنایا تھا, اور امتن وسطا تھے, امتن وسطا. پچھلی صدی میں ایک ایسی جماعت کو تیار کیا ہے جن کا بدل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں صرف عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے منسلک ہیں, میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں کہ میں 6 بر اعظم میں پھر کے آیا ہوں. سارے جگ جہان کو دیکھنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلی صدی میں جو ایک قافلہ چلا, اور وہ گزر گیا اور قبروں میں جا کے سو گیا، لیکن ان کی جو صدائے بازگشت ہے وہ اس وقت بھی چھ بر اعظم میں سنائی دے رہی. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، پدر من سلطان دودھ سے کم نہیں چلتا. کان ابھی نہیں لیس الفتا من یقول کان ابھی انما الفتا الذی یقول ہا انا ذا. تو پدر من سلطان دودھ سے تو کام نہیں چلتا. 1902 میں یہ جو تھے آل سعود، ان کے والد عبدالعزیز نے ریاض پہ قبضہ کیا، اور 1924 میں مکے پہ قبضہ کیا، اور 1925 میں مدینے پہ قبضہ کیا. 51 برس اس شخص نے حکومت کی، عبدالعزیز مرحوم نے، بہت نیک بادشاہ تھا عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود. او دادے کی وجہ سے یہ سعودی کہلاتے ہیں، سعودی. ان کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی عیینہ ریاض کے قریب، وہاں سے یہ اللہ نے ان کو اقتدار بخشا. تو 1925 میں جب اس نے مدینے پہ قبضہ کیا، تو چونکہ یہ نجد کے علماء میں وہ محمد بن عبد الوہاب جو رحمت اللہ علیہ تھے، ان کی تحریک کا بڑا زور تھا، یہ اس متاثر تھے، تو انہوں نے وہ مکے کے بھی سارے آثار مٹا دیے، مدینہ کے بھی سارے آثار مٹا دیے، اور گنبد خضرا کے گرانے کا بھی انہوں نے حکم دے دیا. ظاہر حدیث کے مطابق تو گنبد کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ رسول کی قبر پر ہو چاہے وہ ولی کی قبر پر ہو. تو اس پر لوگوں میں اضطراب ہوا، تشویش ہوئی، تو انہوں نے علماء اسلام کو مناظرے کی دعوت دی. مناظرے کی دعوت دی تو سارے علماء مختلف دنیا کے ممالک سے مدینہ منورہ پہنچے. عبدالعزیز کی موجودگی میں یہ مناظرہ ہوا. تو علماء اسلام جب آپس میں، یعنی مکو ترکی کے، کوئی شام کے، کوئی عراق کے، کوئی اردن کے، کوئی لبنان کے، فلسطین کے، اور اس طرح سے شمالی افریقہ، یہ وہ الجزائر، تونس، مراکش وغیرہ، اور بر صغیر سے سب جب آپس میں بیٹھے، بات چیت ہوئی، تو سب نے متفقہ طور پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا متکلم منتخب کیا کہ ہمارا یہ بات عربی میں ہونی ہے، متکلم عجم میں سے چنا جا رہا ہے. اگرچہ نسلن وہ عثمانی تھے، لیکن اب وہ تو بھول بھولیاں ہو گئی تھی. تو علماء نجد نے جو احادیث صحیح آئے ہیں اس سے استدلال کیا اور اپنے دلائل پیش کیے، کھلے دلائل ہیں. تو جب ادھر سے بات شروع ہوئی، سبحان، کیا فراست، کیا لوگ تھے، ہائے ہائے ہائے، واللہ ہمیں یہ لوگ پکڑیں گے قیامت کے دن کہ تم لوگوں نے ہماری امانت کو ضائع کیا. کیا فراست تھی. اس حدیث کو بنیاد بنایا جس کی طرف کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور جس سے اس شخص کے علم کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا گہری نظر کے ساتھ دیکھ رہا تھا. بنائے کعبہ کو بنیاد بنایا، بنائے کعبہ، بنائے کعبہ، گنبد کعبہ میں تک کیا بنتا ہے؟ بنائے کعبہ کی حدیث کیا ہے کہ جب آپ نے فرمایا لولا ان قوم کے حدیث و عہد بالاسلام، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی نا تو میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا، اور اس کے فرش کو نیچے کر دیتا، اور اس کے دو دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا، ایک باہر نکلنے کا. لیکن میں کہتا ہوں نئے نئے مسلمان ہیں، کہیں بگڑ نہ جائیں. اس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے دلائل کی عمارت کو جو کھڑا کیا، اور دو گھنٹے بات کی، سارے نجد کے علماء ایسے بیٹھ رہے تھے. تو عبدالعزیز نے کہا عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو تو کوئی جواب نہیں دے سکا.
مورخہ 12 مارچ سن 2005، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام خیر المدارس ملتان میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے چراغ علم، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.